ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن والسنة کی روشنی میں درس جاری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کتاب الطہارہ تقریباً آدھا ختم کر لیا، اور اس پر ایک چھوٹا سا امتحان بھی لیا ہے، اور اس امتحان سے صرف یہ مقصد تھا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے ساتھی سامعین اور حاضرین جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ جو ہے سب سے مشکل مضمون ہے، عوام الناس اس کو نہیں سمجھ سکتے، صرف جو مجتہد ہے وہی بات کریں. لیکن الحمدللہ اس امتحان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم حاصل کرنے سے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور رزلٹ الحمدللہ بہت اچھا نکلا جیسا کہ آپ ساتھیوں نے دیکھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کے سارے جتنے بھی طالب علم تھے جنہوں نے امتحان دیا ہے، سارے کے سارے پاس ہیں، کوئی ایک بھی فیل نہیں ہے، پاس مارک. وعلیکم السلام. پاس مارکس جو ہیں وہ 50% ہے، جس نے 50% لیے یا 50% سے زیادہ لیے وہ پاس ہیں. اور الحمدللہ ساتھیوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ فقہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رزلٹ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، پہلی تین پوزیشنز جو ہیں وہ ہماری بہنیں لے گئیں، خواتین میں سے جنہوں نے فل مارکس لیے اور ایک بھی غلطی نہیں کی، 50 out of 50. ان کے بعد دوسرے نمبر پہ جنہوں نے ایک غلطی کی، وہاں پر بھی ساری خواتین ہیں، صرف ایک مرد میں سے صرف ایک طالب علم ہے جنہوں نے صرف ایک غلطی کی ہے، اس کے بعد پھر تقریباً سب برابر ہیں. لیکن جو پہلی پوزیشن ہے اور جو دوسری پوزیشن ہے وہ ہماری بہنیں لے گئی، جس سے یہ ثابت ہوا اور مجھے بے حد خوشی بھی ہوئی کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کلاس روم میں وہ لیڈیز کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بہت مشکل ہے. بعض اوقات آواز صحیح نہیں جا رہی، بعض اوقات وہ کسی چیز کی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں اور وقت پر نہیں بیان کر سکتے کیونکہ وہ دوسرے روم میں ہیں، دور ہیں، صرف آواز جاتی ہے، اور ان کا صرف ایک ہی حاصل جو ہے کام کر رہا ہے، صرف سننے کا. آپ لوگوں کے تو ڈبل ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھ بھی رہے آپ سن بھی رہے. تو نیکسٹ جو ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس پیور کمپٹیشن میں، یہ پیور کمپٹیشن ہے، اس میں انشاءاللہ آپ لوگ آگے آئیں گے کیونکہ زیادہ حق ہے. آپ لوگ دیکھ بھی رہے سن بھی رہے، اور بہرحال سوال بھی کرتے میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں. اور میری بہنیں جو ہیں اللہ کو جزائے خیر دے، وہ بھی اس طریقے سے ہمیشہ آگے آتی رہیں، میری دعا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ عام طور پہ یہ مشہور ہے مسلمان عورتوں میں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، ان کو صرف جیل میں بند کیا ہوا ہے، یہ صرف کھانا پکانا جانتی ہیں، بچوں کی پرورش جانتی ہیں، گھر کی صفائی جانتی ہیں بس، یا اپنے خاوند کی خدمت کرنا جانتی ہیں. ان کو مسلمان مردوں نے باندھیاں بنا کے رکھا ہے، وہ باہر یا باہر تو چھوڑیں، علمی مسائل میں وہ بالکل زیرو ہے. عام طور پہ یہ رائج ہے عوام الناس میں، خاص طور پہ جو ان لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں جو آج راہ راست پر ہیں. کسی داڑے والے کی بیوی ہو یا اس کے گھر والے ہوں، تو بڑی حقارت اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سوچ محدود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تنگ دل رکھتے ہیں، تنگ نظر رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جیل کی صورت یا جیل کی حالت میں رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ ثابت ہوا ہے، جیسا کہ یہ معروف بھی ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے مسلمان عورتیں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہ دنیا کے تعلق سے بہت کچھ نہیں جانتی. میں عوام کی بات کرتا ہوں، پڑھے لکھوں کی بات نہیں کر. ماشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے بہنیں جو ہیں وہ کمپیوٹر کے میدان میں بھی آگے ہیں ماشاءاللہ، دنیا کے لحاظ سے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کمپیوٹر میں انہوں نے اچھے علم حاصل کیا ہے. لیکن میں عام خواتین کی بات کر رہا ہوں جو گھروں میں رہتی ہیں. ہاں یہ اچھی یہ بات درست ہے کہ وہ دنیاوی امور سے شاید بہت کچھ نہ جانتی ہوں، وہ بے پردگی نہیں جانتی، وہ بازاروں میں مٹک مٹک کر چلنا نہیں جانتی، وہ غیر محرموں سے بات کرنا نہیں جانتی، لرزتی ہے بات کرتے ہوئے اور آخر تک اس طریقے سے جائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے خاوند کا حق کیا ہے اسے کیسے ادا کیا جائے، والدین کا حق کیا ہے کیسے ادا کیا جائے، بچوں کا حق کیا ہے اسے کیسے پورا کیا جائے. الحمدللہ یہ جانتی ہے. اور اگر یہ ہماری بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کیسے راضی ہوگا اور وہ کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کر سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گی، اگرچہ دنیاوی علم میں وہ زیرو کیوں نہ چلی جائیں. یاد رکھیں یہ ساری کی ساری دنیا اور دنیا کے علم یہیں پہ رہ جائے گا. میں ڈاکٹر ہوں، میرے ڈاکٹر میرے ساتھ نہیں جائے گی، جائے گا تو میرا عمل صالح جائے گا، اور میری MBBS تب کام آئے گی جب اللہ تعالی کی رضا کے مطابق اس پر میں عمل کروں گا. یہ عمل صالح تب ہوگی جب اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے میں مریضوں کو دیکھوں گا. لیکن اگر ایک کافر ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر دونوں میں فرق نہیں ہے، وہ بھی پیسہ کماتا ہے یہ بھی پیسہ کماتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، اس کا ٹارگٹ اس کا مقصد دنیا کو اچھی کرنا ہے، اس کا مقصد دنیا کو اچھی کرنا ہے، پھر تو یہ عمل صالح نہیں ہے. جیسا کہ وہ مر جائے گا اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا، یہ بھی مر جائے گا یہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا. اور آخر میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ ہماری بہنیں ہماری عورتیں صرف گھر کے کام میں آگے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی کہ گھر کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، خاوند کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اپنے پورے گھر کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے وہ طلب علم میں گزارتی ہے. اور انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ ہم دنیا کو اور دین کو اکٹھے ملا کر چل سکتے ہیں. انہیں بہت اچھی بات ہے، یعنی مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ بہنیں جو کچن میں کھڑی ہیں، کوکنگ کرنی ہے، سی ڈی لگی ہوئی ہے اور کسی شیخ کو وہ درس سن رہی ہے، اپنا ایک وقت ضائع نہیں کرتے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتی. اور ان کے برعکس کچھ ایسے بھی ہماری بہنیں ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کچن میں ہیں، جب تک گانا نہیں چلے گا ان کو کہتے مزہ نہیں آتا پکانے کا، جس دن گانا نہیں چلا اس دن کا کھانا خراب ہو گیا. سبحان اللہ. یاد رکھیں جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، علمی درس ہوتا ہے، فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہونے کے لیے. مجھے یہ بتائیں جس کچن کو فرشتے گھیر لیں، جس گھر میں فرشتے ہوں اور دعائے رحمت کریں، کیا اس گھر میں جھگڑا ہوگا؟ کیا اس کا پکا ہوا کھانا اس میں برکت نہیں ہوگی؟ کیا بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی؟ کیا اس میں خیر ہی خیر نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، آنکھ کھلتی ہے گانوں پر، بند ہوتی ہے گانوں پر، بجانوں پر. اس گھر میں شیطان ہی شیطان بھرے ہوئے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری بہنوں کو، انہوں نے اس طریقے سے یہ نمبر حاصل کیے ہیں. جواب میں مختصر سے اس کا دیتا ہوں، لیکن آخر میں ایک بات رہ گئی ہے. ہمارے بیچ میں بعض ایسی بہنیں بھی ہیں جو یہاں پر نہیں آ سکتی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں نہیں آ سکتی کیونکہ اپنے گھر کے مسائل ہیں, بچوں کی پرورش ہے, یا چھوٹے بچے ہیں بعض عورتوں کے, تو انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف سی ڈی سن کر اور اپنے خاوند کے ساتھ ڈسکشن کر کے انہوں نے اچھے نمبر لیے ہیں. یعنی صرف ایک غلطی کی ہے, جن کے وہ 48 میں سے ان میں سے ہماری ایک بہن ایسی بھی ہیں جنہوں نے صرف گھر میں بیٹھ کر صرف سی ڈی سن کر انہیں نمبر لیے, ماشاء اللہ بہت اچھے. یعنی ہمارے بہنیں ایسی بھی موجود ہیں. یعنی یہ بھی میری گزارش ہے بہنوں سے, اگر یہاں پہ آ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. یعنی یہاں پر آنے کا چلنے کا ثواب الگ ہے, سننے اور بیٹھنے کا ثواب الگ ہے, علم حاصل کرنے کا ثواب الگ ہے, اس پہ عمل کرنے کا ثواب الگ ہے. لیکن جو ہماری بہنیں نہیں آ سکتی کسی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ سی ڈی سن کر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہمارے ساتھیوں کو اور اس مدرسے کے ذمہ داران کو. انہوں نے ریکارڈنگ سسٹم بھی شروع کیا ہے, ریکارڈنگ ہر درس کی ہوتی ہے, اور یہ ریکارڈنگ ہمارے اوپر حجت ہے. تاکہ بعض مخالفین کہتے ہیں ہم الٹی سیدھی بات کر جاتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے اوپر حجت ہے. یہ اگر غلط ہے, کہیں پہ غلطی ہوئی ہے, تو ہم اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. انسان ہے, خطا کار ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اور اگر غلطی نہیں ہے, کوئی شخص ویسے کہتے غلطی کی ہے, تو اس پر حجت ہے کہ وہ ثابت کر کے دے کہاں پہ غلطی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈنگ ہے, صرف میرے ہی نہیں, ماشاءاللہ اس مدرسے میں جتنے بھی دروس ہوتے ہیں دیگر دروس سب کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو میری گزارش ہے ان دروس سے استفادہ حاصل کیا جائے, اور علماء کے جتنے بھی علمی دروس ہیں ان سب میں آپ لوگ شامل ہو جائیں. اور فارغ وقت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم فارغ نہیں ہیں بد حضرات, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہنیں بھی گھر میں کچھ فارغ نہیں بیٹھی ہوتی, ان کو بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں, سننے میں, دروس اور لیکچرز سننے میں وقت گزاریں, اور اس کے ساتھ نوٹ بھی کرتی رہیں, جیسے یہاں پر پین اور کاپی لے کے آتی ہیں وہاں پر بھی نوٹ کرتی رہیں, تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں پر جمع فرمائے ہیں جنت فردوس, ہم سب کو جمع فرمائے اور ہمارے علم اور عمل میں برکت ڈال دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جس طریقے سے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. مختصراً جو امتحان تھا, امتحان میں جو سوال تھے, تقریباً جو رائے عام ہے ساتھیوں کی کہ امتحان آسان تھا, مشکل نہیں تھا. جو بعض غلطیاں ہوئی جو یا جو کامن غلطی تھی, وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہے, یا سوال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شاید, کیونکہ اس درس میں نے بیان کیا تھا یا اس امتحان میں سب پورا کا پورا عربی میں پیپر ہے, میں نے ترجمہ کیا ہے. اب جو نیکسٹ پیپر ہوگا, جن بہنوں نے پہلی پوزیشن لی ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تینوں اب جو جتنے بھی دروس ابھی آئیں گے, میں ترجمہ کرتا ہوں, لفظی ترجمہ بھی کرتا ہوں, معنی کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. اب ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے, میری طرف سے گزارش بھی ہے کہ وہ ان کو میرے ساتھ ساتھ ترجمہ لکھتی رہیں. اب ماشاء اللہ تین ہیں, اگر ایک غلطی کرے تو دوسری ساتھ بیٹھی وہ ان کی کریکشن کر سکتی ہیں. میں کوشش کروں گا, میں زیادہ سپیڈ میں نہیں بولوں گا, آہستہ بیان کروں گا, ترجمہ کرنے اور لفظ کو بھی جان لے, کیونکہ آئندہ کا امتحان جو ہے عورتوں کے سیکشن میں, میں عربی میں پیپر لے کے آؤں گا, ترجمہ میں نہیں کروں گا. لیکن کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے, میں اپنے ان بہنوں سے اور ہمارے مردوں میں عمران بھائی ہیں, یہ ترجمہ کریں گے. اب ان کی اوپر ذمہ داری ہے, میں پہلے ان سے ترجمہ پوچھوں گا پیپر سے پہلے, یہ ترجمہ کریں گے اور میں دیکھوں گا جہاں پر یہ غلطی کریں گے, میں ان کو کریکشن کروں گا, پھر ترجمہ آپ کو کریں گے. یہ اس نیکسٹ سٹیپ میں, اگلے میں پھر خود کرتے رہیں گے. اور یہ گزارش ہے آپ ساتھیوں سے بھی, اب صرف بوجھ ان کے کندھوں پہ نہیں ہے, یہ ترجمہ آپ بھی لکھیں, آپ بھی سمجھیں. ٹارگیٹ ہمارا ہے کہ ہم عربی کو سمجھیں. قرآن مجید میں یہ جو الفاظ آتے ہیں, یہ صحیح حدیث میں آتے ہیں, ہم ان کو سمجھیں کیسے؟ جب ہم لکھیں گے نہیں تو یاد رکھیں بھول جائے گا. علم وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن کے اندر یا دل کے اندر ہے, علم وہ ہے جس کو آپ نے قلم بند کیا ہے, جس کی طرف آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں اور بار بار اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. کیونکہ انسان کی میموری بسا اوقات دھوکہ دے ہی دیتی ہے کہیں نہ کہیں پہ, لیکن جو آپ نے قلم بند کیا ہے وہ آپ کو 10 سال کے بعد بھی آپ کو آپ کا لکھا ہوا ملے گا. آپ کو ہو گیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے, تو جو سوال تھے, جو جس پر یہ کامن غلطی ہوئی, پہلے سوال میں نجاست الخنزیر کے متعلق دینوں سے یہ سوال آیا ہے، بڑا اچھا سوال تھا، کہ خنزیر کی نجاست جو ہے وہ ذاتی ہے یا متوسط ہے؟ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ دونوں ہیں، ذاتی بھی ہے متوسط بھی ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں جو جواب درست ہے وہ ہے نجاست ذاتیہ، کیونکہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، تناسب میں دیکھتے ہیں، خنزیر ہے، کتے کا لعاب ہے اور پخانہ یا پیشاب ہے، اور دودھ پیتے بچے کا پیشاب ہے، تو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو تین قسم غلاظت ہمارے سامنے آتی ہے نجاست. ایک تو غلیظ ترین، وہ ہے کتے کا لعاب. غلیظ ترین کیوں ہے؟ کیونکہ اسے 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، 1 مرتبہ مٹی سے، 6 مرتبہ پانی سے، تو یہ غلیظ ترین ہے. جو خفیف ترین ہے سب سے، وہ ہے دودھ پیتے بچے کا، میل بچے کا پیشاب، اس پر پانی کے چیٹے ڈالنا کافی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. وہ غلیظ ترین کیوں ہے، خفیف ترین کیوں ہے؟ حالانکہ سب نجاست، یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہے اور یہ پاک ہے، بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے اور اس پر پانی کے چیٹے ڈالنا کافی ہے. تو کیا برابر ہے؟ نہیں، اس کا مطلب نہیں، فرق ہے. اور جو درمیانی نجاست ہے، باقی سب کچھ، جس میں انسان کا پیشاب، پخانہ اور سور بھی شامل ہے، مردار بھی شامل ہے، بہتا ہوا خون بھی شامل ہے، مدی بھی شامل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نجاسات ہیں. اور یہ ہے درمیانی نجاست، جس میں دھونے کے ساتھ رگڑنا بھی کافی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ جگہ پاک نہ ہو جائے اور اس نجاست کا اثر ختم نہ ہو جائے. کتے کے لیے شرط ہے 7 مرتبہ، اگر 7 سے نہ ختم ہو اسے زیادہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری مرتبہ ختم ہو جائے 7 پورے کرنے ہیں، یہ شرط ہے. لیکن باقی جو نجاسات ہیں درمیانی جو ہیں، ان کے لیے اس وقت آپ نے دھونا ہے، صرف پانی سے، مٹی کی ضرورت نہیں ہے، جب 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، جب تک کہ اس کا جو اثر ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تو جب نجاست، خنزیر کی نجاست کی بات ہوتی ہے، اور بچے کا پیشاب، دودھ پیتے بچے کا پیشاب، یا پیشاب اور پخانے، یا سور، خنزیر اور کتے کے لعاب کے بیچ میں اس کا ذکر ہو، تو پھر تو متوسطہ ہے. اگر مطلقاً ذکر ہو خنزیر کی نجاست کا بغیر کسی قید کے، تو اس وقت ذاتی نجاست ہے، کیونکہ خنزیر پہلے ذاتی طور پر نجیس ہے، پھر متوسط طور پہ. تو صحیح جواب ہے ذاتی نجاست. اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کرنا، قضاء حاجت کے دوران قبلے کی طرف رخ کرنا حرام ہے، یہ تو واضح ہے، اس میں الحمدللہ تقریباً سب نے صحیح جواب دیا ہے. پھر نیت، وضو کی شرطوں میں سے نیت ہے. جس نے کتاب کو پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، تو اس نے تقریباً غلطی نہیں کی، کیونکہ اکثر سوال جو ہیں وہ کتاب میں سے، صرف سوائے 2 سوالوں کے، اور میں نے 2 سوال باہر سے اس لیے رکھے ہیں، باہر مطلب یہ کہ کتاب میں نہیں، لیکن میں نے لیکچر میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ جو لوگ نہیں آتے اور جو آتے ان میں فرق. یعنی اگر کوئی شخص نہیں آتا اور کتاب کو رٹا لگائے اور اس آ کے امتحان دے دو، 50 سے 50 نمبر لے لے، تو ان کے ساتھ نا انصافی ہے. جو آتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں سی ڈی کو، پھر بھی اتنے نمبر نہیں لے سکتے. تو کتاب میں سے تقریباً سارے کوشچن ہیں سوائے 2 کے. 2 جو ہیں، نمبر 1 کھڑے ہوئے پیشاب کرنا، اس کا حکم کیا ہے، اور برتن میں پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے، یہ کتاب کے اندر نہیں ہے، لیکن میں نے جو قضاء حاجت کے احکام مسائل بیان کیے ہیں تب میں نے بیان کیا، کیونکہ کتاب میں مؤلف نے محرم کو بیان کیا ہے، مکروہ کو بیان کیا، مستحب کو بھی بیان کیا ہے، لیکن مباح کو، جائز کو بیان نہیں کیا. تو میں نے درس کے دوران، ریکارڈنگ موجود آپ سن سکتے ہیں، مباح کی 2 چیزیں بیان کی تھی میں نے، ایک کھڑے ہوئے پیشاب کرنا جائز ہے، مباح ہے، اور برتن میں ضرورت کے وقت پیشاب کرنا بھی جائز ہے. تو یہ 2 سوال اس لیے تھے کہ جنہوں نے درس سنا ہے یا سی ڈی سنی ہے، جو اہتمام رکھتے ہیں وہ پورا نمبر لے لیں. کوہنے تو وضو کرنا، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ فرض میں سے ہے، وضو کے فرائض میں سے ہے. اگر گندگی ہاتھ پہ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اس کو اتار دیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح اور غلط کا دوسرا سوال ہے، جس میں عبارت سے ہمیں صحیح غلط لکھنا ہے. تو یہ تو تقریباً پہلا بھی آسان ہے کہ اگر پانی کے اندر برتن میں آپ ایک کپ ڈال، چائے کا کپ دھونے کے لیے رکھ لیں، تھوڑی سی تبدیل ہوگی پانی میں، تو اس سے کیا ہم طہارت کر سکتے ہیں؟ جواب کیا ہے، کر سکتے ہیں، صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پانی ہی ہے. بالغ انسان کا پیشاب متوسط نجاست ہے، صحیح ہے. کیا گندے پانی کو ناپاک کرنے کو پانی کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نہیں کیا جا سکتا، یعنی غلط جواب ہے، صحیح ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بیان کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے، یا تو اس گندے کو نکال لیں اور پیچھے جو پانی بچے وہ پاک ہو، نمبر دو، یا گندگی نکال کے زیادہ پانی ڈال دیا جائے اتنی مقدار میں جتنا کہ وہ گندگی کا اثر زائل ہو جائے، یا فلٹر کرنے کے طریقے سے، تو مختلف طریقے بیان کیے تھے پانی کو پاک کرنے کے، اس وجہ پانی پاک ہو سکتا ہے۔ گندگی کے اتارنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو میں نے مثال دی ہے کہ ایک جگہ ہے وہاں پر کسی نے پیشاب کیا ہے اور دھوپ کی وجہ سے دو تین دنوں وہ جگہ پاک ہوگی، پیشاب کا کوئی اثر نہ رہا۔ اب وہ جگہ پاک ہوئی کہ نہیں؟ پاک ہو گئی۔ تو کس نے پاک کیا؟ دھوپ کی وجہ سے۔ کیا دھوپ نے نیت کی تھی کہ وہ پاک ہو جائے؟ نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نیت ضروری نہیں ہوتی یا شرط نہیں ہے نجاست کے اتارنے کے لیے، لیکن شرط ہے وضو کے لیے، طہارت کے لیے، حدث اکبر سے یا اصغر سے، طہارت کے لیے، حدث سے، طہارت کے لیے نیت شرط ہے، لیکن گندگی اتارنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ یعنی کسی نے پیشاب کیا ہے اور اسے استنجا کر لیا ہے، اس نیت سے نہیں کہ وہ وضو کرے گا بعد میں، بعد اسے وضو کی نماز کی، اس کی دماغ درست ہے کہ نہیں؟ درست ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں کہ تم استنجا بھی دوبارہ کرو، تمہاری نیت نہیں تھی، کیونکہ استنجے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ استنجے کے لیے صرف آپ نے گندگی کو زائل کرنا ہے، گندگی کو دور کرنا ہے اور پاک ہو جانا ہے۔ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا، یہاں پر کامن غلطی ہوئی ہے بعض ساتھیوں سے، میں نے لکھا ہے حرام ہے، صحیح کیا ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کتاب دیکھے، کتاب میں لکھا ہے۔ اور یہ شاید غلط فہمی ہوئی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور بات کرنا، کلام کرنا، یہاں پر تھوڑا سا مکس کیا بعض ساتھیوں نے۔ جو صحیح جواب ہے وہ مکروہ ہے، جس نے وضو کیا، جس نے نماز پڑھی اور بھول کے اس نے وضو نہیں کیا تھا، نماز کے بعد اسے یاد ہے میں نے وضو نہیں کیا، وہ نماز دوبارہ دہرائے گا، صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نامکمل ہے، صحیح نہیں ہے، باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہیں کرے گا اور دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا۔ حاجت کے دوران یا حاجت کے وقت کسی برتن میں پیشاب کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ اس میں کامن غلطی ہوئی ہے، شاید ساتھیوں نے جنہوں نے غلط لکھا ہے انہوں نے درس اٹینڈ نہیں کیا، جس میں نے وضاحت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا جس میں وہ پیشاب کیا کرتے تھے رات کو اٹھتے وقت۔ یہ دوسری غلط فہمی بھی ہوئی ہے بعض ساتھیوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ برتن جس میں پیشاب کرتے تو خراب ہو گیا، اب اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا استعمال کرنا نہیں کہا، سوال میں یہ کہ برتن میں پیشاب کرنا، وہ برتن جس میں پیشاب کیا جا چکا ہے اب تو وہ ناپاک ہو گیا ہے، اب وہ کسی اور استعمال کے لیے جائز نہیں ہے، شاید اس وجہ سے بھی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی نیند جو گہری نہیں ہے وضو نہیں توڑتا، تھوڑی سی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، جواب صحیح۔ کیوں؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے سر جھک جاتے نیند کے غلبے کی وجہ سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ہمیں نماز پڑھاتے، اور ہم وضو نہ کرتے، ہمیں حکم بھی نہیں دیا جاتا کہ دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تھوڑی سی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وعلیکم السلام۔ پھر جو کامن غلطی ہوئی ہے، اگر ہوا خارج ہو جائے تو استنجا کرنا ہے، استنجا کرنا واجب ہے۔ یہاں پر بھی تقریباً کامن غلطی ہوئی ہے ساتھیوں سے، ہوا خارج ہونے سے استنجا نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ نمبر ایک اس کی کوئی دلیل نہیں، نمبر دو تعلیل ہے کہ اگر ہوا خارج ہونے سے استنجا کرنا ضروری ہے تب تو کپڑے کا دھونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ پیشاب، اگر پیشاب کے قطرے نکل جائیں اور کپڑے کو لگ جائے تو استنجا کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے۔ کپڑے دھونا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے۔ فرق یہ ہے پیشاب، پخانے اور ہوا میں، کہ ہوا کہ کوئی خاص مادہ نہیں جو کپڑوں کو لگتا ہے، یاد رکھیں، جو آپ کو نظر آتا ہو، پیشاب میں آپ کو گیلا پر نظر آئے گا، پخانا لگے گا، اس کی بو بھی ہوگی، اس کی وجود کی ایک اثر ہوگا، علامت ہوگی، نشانی ہوگی، لیکن ہوا سے کوئی نشانی نہیں رہتی۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے کہ استنجا کرنا واجب ہے تو آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں استنجا بھی کرو پھر کپڑا بھی دھو، جو کہ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، حناف اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استنجا کرنا واجب ہے کیونکہ ہوا خارج ہوئی، حدث ہوا ہے. ہم کہتے ہیں حدث ہوا ہے لیکن اس حدث سے استنجے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر استنجے کے تعلق آپ سمجھتے ہیں پھر ہماری گزارش یہ ہے کہ کپڑا بھی دھو لیا کرے، اور آپ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہوا خارج ہوئی ہے استنجے بھی کیوں اور کپڑے کو بھی دھویا ہو. جب کپڑا نہیں دھوتے، کیوں نہیں دھوتے؟ کیونکہ کہتے ہیں اس پہ اثر نہیں لگتا. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ہوا خارج ہونے سے آپ کے جسم پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کو کیوں دھوتے ہیں آپ؟ آخر میں تھا، یہ بھی کامن تو نہیں لیکن بعض ساتھیوں نے غلطی اس پر بھی کی ہے، زیادہ تر خواتین سائڈ میں سے، کہ گردن کا مسا کرنا جو ہے وہ سنت ہے. سنت ہے کیا؟ نہیں، بدعت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. کیوں بدعت ہے؟ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس پہ عمل کرنا بدعت ہے. دوسری بات ہے، جو یہاں پر غلطی ہوئی ہے یا جنہوں نے یہ سمجھا کہ گردن کا مسح کرنا سنت ہے، انہوں نے غلط فہمی ہوئی ہے. نمبر ایک، بعض ضعیف روایات ہیں کہ گردن پر مسح کیا صحابہ کرام سے. یہ روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے سر کا مسح کیا اور گردن کا بھی مسح کیا. یہ اور گردن کا مسح کیا سب ضعیف ہے اتفاق محدثین کا، ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں. ہاں ایک روایت صحیح ہے جو میں نے بھی آپ کو بیان کی تھی، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، گردن تک پھر آگے لے کے آئے. گردن تک کا لفظ ہے، اور تک کا مطلب ہے وہ جگہ جو تک تک موجود ہے وہ شامل نہیں. گردن تک مطلب کیا ہے؟ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے پانی پیا یہاں تک، کیا مطلب ہے اس کا؟ نیچے والا پیا کہ نہیں پیا؟ نہیں پیا، تک مطلب یہاں پر رک گیا، جو باقی ہے وہ میں نے پیا نہیں. تو اس طریقے سے یہ غلط فہمی، وہ سمجھتے کہ گردن کا لفظ آ گیا تو بس گردن کا مسح بھی کرنا ہے. حدیث کے الفاظ بھی یہ ہے کہ گردن تک لے گئے پھر واپس لے سر پہ لے آئے، تو گردن یعنی گردن شامل نہیں ہے. اور آخری سوال میں، اور یہ سب سے قیمتی سوال ہے، جو تیسرا سوال ہے سب سے قیمتی سوال تھا، یعنی ہمارے فقہ کے جتنے بھی دروس ہیں ان کا یہ نچوڑ ہے. فقہ میں یہی سوال ہوتے ہیں، کیا حکم ہے فلان چیز کا؟ عالم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب میں کیا آتا ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے، یہ عام جواب ہے. تفصیل کے ساتھ، جائز ہے تو کیا ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے یا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے کیا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو پانچ چیزیں ہیں جس پر پورے فقہ ہے، اسے کہتے ہیں احکام تکلیفیہ. ہر مکلف پر یہ پانچ میں سے ایک نہ کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. بعض چیزیں فرض ہیں واجب ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں، بعض چیزیں جائز ہیں حلال ہیں مباح ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، بعض چیزیں حرام ہیں. تو اس سوال میں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کتاب طہارہ میں، اس کے متعلق چند سوال تھے. ہڈی سے استنجا کرنا حرام ہے، آپ نے بریکٹ میں لکھنا تھا کیا ہے، یہ درست ہے الحمدللہ. تیامن فی الوضو، دائیں جانب سے وضو کی شروعات کرنا مستحب ہے، یہ بھی درست ہے. چھوٹے حدث سے طہارت کرنا واجب ہے، یہ بھی معروف ہے. اور راستے میں پیشاب کرنا، لوگوں کے راستے پیشاب کرنا حرام ہے. دونوں کانوں کو مسح کرنا واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ گردن، کیونکہ سر کے ساتھ ہے، سر کا حصہ ہے، کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے، سر میں شامل. جتنی بھی روایات آئی ہیں سر کے مسح کی، کانوں کا مسح کا ذکر ہر روایت میں ہوا ہے. اس کا مطلب کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے. جس نے کانوں کا مسح نہیں کیا، سر کا مسح کر کے پاؤں دھو لی اور نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہے جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہیں کرے گا اور کانوں کا مسح نہیں کرے گا ساتھ. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہاں پر کامن غلطی میں نے بیان کیا ہے، مباح ہے. نمبر 6، پیشاب، کھڑے ہوئے پیشاب کرنا جائز ہے، مباح ہے. نیل پالش کا ناخن سے اتارنا، یہ خواتین کے لیے خاص سوال تھا، اس میں تقریباً سب نے صحیح جواب دیا ہے. وضو سے پہلے ناخن کے اوپر جو نیل پالش لگی اس کو اتارنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہر وہ چیز جو اوڑ بن جائے پانی کے اور جسم کے حصے کے بیچ میں، جس حصے کو وضو میں دھونا واجب ہے تو وہ شرط ہے، اگر وہ چیز زائل ہو جائے تو شرط، اگر وہ موجود ہے تو وضو نہیں ہوتا. استنجا دائیں ہاتھ سے کرنا مکروہ ہے، مکروہ ہے. اور بکریوں کے ڈربوں میں نماز پڑھنا مباح ہے, اور آخر میں سمندر کے پانی سے طہارت کرنا مباح ہے. یہ تقریباً امتحان میں تقریباً جو باتیں تھیں. اگر کوئی ساتھی کے پاس کوئی کمنٹس ہو اس امتحان کے متعلق, ہمارے اگلے دروس جاری ہیں, ہر کسی درس میں اگر کسی چیز کی مزید اصلاح کرنی ہے یا کوئی اور آئیڈیا ہو جس کو ہم نے امپروو کرنا ہے, اسی تین طریقوں سے چلتے جائیں یا اس میں کچھ اور بھی ہم ایڈ کر لیں, جیسے کالم ہوتے ہیں کالم اے کالم بی, اس میں اسے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی کوشچن ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے, کیونکہ یہ جو کوشچن ہے احکام کا یہ تو رہے گا. میرا یہ ذاتی مشورہ ہے کہ حکم کیا ہے یہ تو رہے گا ہر امتحان میں, باقی جو اس پہ جیسے ساتھیوں کا مشورہ ہو بہنوں کا مشورہ ہو مسئلے سے ہم چل سکتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کیسے کہہ دیا صحیح غلط. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہر امتحان میں تقریباً, یہ ہے بھی آسان یا مشکل ہے. یہ بہرحال بہنوں کا بھی حق ہے, وہ بھی کمنٹس لکھ کے مجھے بھیج دیں. اگر امتحان جو ہوگا انشاءاللہ اس کی نوعیت چاہیں تو ایسا ہی ہو ایسا رکھیں گے, اگر کچھ آپ چاہتے ہیں اس میں کچھ ڈفرنس ہو تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم نظر ثانی کریں گے. کس کے تیل ابھی تیل میں پھنسے ہوئے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا یہ دہن غبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کے تیل لگایا کرتے تھے, یہ دہن غبت روزانہ نہیں ایک دن چھوڑ کے. اور جب تیل لگایا کرتے تھے یاد رکھیں, میں نے کہا تیل کے دو قسمیں ہیں, جو جامد ہے جو اوڑ بن جاتا ہے اس کو اتارنا واجب ہے, جو اوڑ نہیں بنتا جو تھوڑا ہلکا سا ہوتا ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو پہلے سے کپڑے سے صاف کر لیں, اگر کپڑے سے نہیں بھی صاف کیا آپ نے مسح کر لیں تو انشاءاللہ وضو درست ہے. جی کوئی بھی تیل آپ استعمال کریں کوئی بھی تیل, بعض لوگ تیل استعمال کرتے ہیں صرف بالوں کے جڑوں تک نہیں وہ ٹپک رہا ہوتا ہے پورا, داڑھی بھی بھر جاتی ہے پتہ نہیں کندھے بھی بھر جاتے ہیں, اس طریقے سے زیادہ تیل استعمال کرنا درست نہیں ہے. ویسے بھی آپ اتنا استعمال کریں جتنا کہ بالوں کی جڑ تر ہو جائیں, وہ بال مضبوط ہو جائیں. اور اگر کسی نے بالوں کا مسح ایسی حالت میں کرا اگر تیل موجود ہو تو ہم یہ نہیں کہ وضو دوبارہ کرو یا دوبارہ نماز پڑھو, کیونکہ شریعت کے اگر ہم جب دیکھتے ہیں شریعت کی بنیادوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں سر کا مسح خاص طور پہ سر کے مسح کے لیے نرمی اختیار کی ہے پورے جسم کے لیے نہیں. کوئی بتائے گا کیسے؟ سب سے پہلے مسح ایک مرتبہ کیا جاتا ہے باقی سب تین مرتبہ دھوتے ہیں, پہلی نرمی جو ہے مسح ایک مرتبہ, باقی جو ہم کتنے دفعہ دھوتے ہیں کرلی بار کتنے دفعہ کرتے ہیں تین مرتبہ مسح کرتے. نمبر دو ٹوپی کے ساتھ یا امامہ کے ساتھ ہم مسح کر لیتے ہیں کسی اور جگہ پہ جائز ہے نہیں. نمبر تین جنابت کی حالت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ پورے بال کھولے, اگر غسل کرتی ہے تو اگر بال بندھے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں, لیکن حیض کے لیے ضروری کہ وہ سر کے بال کھول دے, جس میں بھی نرمی ہے کیونکہ پانی جو ہے جسم پورے حصے میں بہنا چاہیے نا. جنابت کی حالت میں ضروری ہے کہ پورے کے پورے سر کے بال کھول لے, ضروری نہیں ہے کیونکہ مشقت ہوتی ہے بار بار کھولنا پھر کرنا. خاص طور پر آپ دیکھیں افریقہ میں جو افریقن عورتیں عام طور پہ دیکھیں کیسے بالوں کو بناتی ہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی وہ عجیب قسم کے بال ہوتے. میرا خیال ہے کہ ایک سر کو بناتے بناتے دو دن تو لگ جاتے ہوں گے میرا خیال ہے, تو دو دن بنانے پہ لگائے پھر اس کو کھول دے پھر دو دن سر ادھر ضائع ہو جاتا ہے. تو شریعت نے نرمی اختیار کی ہے, اگر جنابت کی حالت ہے تب تو وہ غسل کرنے کوئی حرج نہیں ہے بغیر سر کے بال کھولے, اور اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اس کے لیے جو غسل کرے اس کے لیے کھولنا ضروری ہے. تو شریعت میں جب ہم نے دیکھا بنیادوں میں تو سر کے مسئلے کے لیے تھوڑی سی نرمی ہے لیکن باقی جسم کے لیے نہیں ہے. بات جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ تیل اگر لگا ہے تو اس کو اتار لیں پہلے, یہ بہتر ہے, صابن سے دھو لیں کسی طریقے سے دھو لیں. لیکن تیل کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تیل پہ قیاس نہیں ہوگا, پینٹ لگے تو اتارنا ہی پڑے گا کیونکہ ایک اوڑ ہے دیوار ہے پینٹ جو ہے, گھی لگا ہے یا کوئی اور چیز لگی ہے مثال کے طور پہ سیمنٹ لگا ہے یا آٹا لگا ہے تو ایسی چیزیں ہیں, گم لگا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اتارنا ضروری ہے. جی
فرق اور واجب میں کیا ہے؟
فرض اور واجب عام طور پہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ فرض اور واجب دونوں ایک ہی نام ہے اگر کسی حکم کے لیے استعمال کیا جائے، حکم کے لیے، یعنی نماز کا کیا حکم ہے، فجر کی نماز کا کیا حکم ہے، فرض ہے. اگر کوئی واجب کہے تب سیم چیز ہے، اس میں فرق نہیں ہے. احکام شرعیہ میں فرض اور واجب برابر ہے، فرض اور واجب احکام شرعیہ میں برابر ہے، الا کہ احناف نے، احناف کا قول یہ ہے کہ فرض اور واجب میں فرق ہے. فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. دلیل قطعی وہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن مجید کی آیت متواتر ہے اور جو حدیث متواتر ہے اس سے اگر کوئی دلیل ہے تو یہ قطعی ہے. جو احاد حدیث ہے، جو متواتر نہیں ہے اگرچہ سندن صحیح ہے، وہ ان کے نزدیک ظنی ہے، اور جو چیز اس سے ثابت ہو جائے احاد حدیث سے ان کے نزدیک وہ واجب ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے ہمارے نزدیک جو حدیث صحیح ہے ہمارے لیے دین ہے، وہ اس پر ہمارا یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے. یہاں پر فرض اور واجب کا کوئی فرق نہیں. ہاں جب بات ہوتی ہے وضو کی شرطوں کی یا وضو کی فرائض کی یا وضو کی واجبات، یہاں پر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ فرض رکن ایک ہے اور واجب اسے کم درجہ ہے، یہاں پر فرق بیان ہوا ہے. لیکن حکم شرعی میں فرض اور واجب ایک چیز ہے، بس سمجھے کہ نہیں؟ حکم شرعی میں پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ مباح ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے. اچھا رمضان کے دن میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. کوئی فرض کہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا بسم اللہ پڑھنا وضو کرتے وقت فرض ہے؟ فرض اور واجب یہاں پہ کیا فرق ہے؟ فرض وہ ہے جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور اگر بھولے سے بھی انسان چھوڑ دے دوبارہ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص وضو کر لے بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں ہے، وضو درست ہے اس کا، تو یہ فرق ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی جو کسی عبادت کے اندر فرض اور واجب ہے اس میں تو بعض اوقات فرق ہے، لیکن حکم شرعی میں کوئی فرق نہیں فرض اور واجب کا. اور آگے مثالوں سے انشاءاللہ بات واضح ہوگی. یہ اور بھی ہے، اور بھی ہے، نماز کے واجبات اور نماز کے ارکان. نماز کے فرائض اور ارکان ایک چیز ہیں، نماز کے واجبات الگ چیزیں ہیں. یعنی مثال کے طور پہ رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور رکوع کرنا رکن ہے. رکن فرض ایک ہو گیا، اور یہاں پر واجب ہے کہ آپ سبحان رب العظیم پڑھنا ہے. اگر کوئی بھول جائے سجدہ سہو کرے گا، اگر فرض بھول جائے یا رکن بھول جائے اس رکن کو دوبارہ دہرائے گا، سجدہ سہو بھی کرے گا. تو واجب ہمیشہ تھوڑا کم ہوتا ہے رکن اور فرض سے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اور جیسے آگے آئے گا ان شاء اللہ بیان ہوتا جائے گا.
جی
حج کے مسائل میں نہیں فرض، فرق ہے. میں نے کہا عبادت کے اندر جب فرض اور واجب کی بات آتی ہے اس میں فرق ہے. فرض رکن ہو جاتا ہے اور واجب اسے کم درجہ. بعض لوگ فرض واجب ایک سمجھتے ہیں، رکن کو الگ کر دیتے ہیں، یہ بھی درست ہے. بعض لوگ فرض اور واجب کو ایک سمجھتے ہیں، رکن کو الگ کر دیتے ہیں، اور بعض ساتھی فرض اور رکن کو ایک سمجھتے ہیں، واجب کو الگ کر دیتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات ہوتی ہے کہ جواب میں، یعنی مثال کے طور پہ عرفات میں رکنا سورج غروب ہونے تک کیا ہے؟ اچھا عرفات میں رکنا 9 تاریخ کو فرض ہے، رکن ہے، رکن فرض ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض رکن ہے، رکن فرض کی یہ پہچان ہے، اگر نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، اس کو لانا ضروری ہے. اچھا عرفات کے دن 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا یہ واجب ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص عرفات میں آئے، سورج غروب ہونے سے پہلے چلا جائے تو اس پر دم ہے، لیکن اس کا حج تو درست ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ لیکن اگر عرفات میں ٹھہرے نہیں، 10 تاریخ کو آ جائے، عرفات میں 10 تاریخ کو آیا ہے، اس کا حج ہے. اگر 10 دم بھی دے دے حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے. واجب اگر چھوٹ جائے تو دم سے پورا ہو جاتا ہے، رکن چھوٹ جائے تو اس کو واپس لے آنا بہت ضروری ہوتا ہے عبادت کی، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. تو جو عبادت کے اندر ہے فرض اور واجب میں فرق ہے، جو حکم شرعی میں ہے فرض اور واجب ایک ہے. نہیں سمجھ آئے؟